نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ماہ ذوالقعدۃ الحرام کی مناسبت سے ہم اپنے سلسلے کے اندر ایک نئے موضوع کو لے کر آغاز کریں گے، اور وہ موضوع بہت اہم ہے۔ دراصل اس ٹاپک کا مہینہ تو ذوالحجۃ الحرام ہی ہے، مگر چونکہ اس کی تیاریاں ماہ ذوالقعدۃ الحرام سے ہی شروع ہو جاتی ہیں، تو یوں وقت سے پہلے ہی اس کے مسائل، اس کے احکام، اس کے شرعی نقطۂ نظر کو جاننا، سیکھنا یہ ایک مسلمان کے اوپر ضروری ہے، تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ جی ہاں، ہمارا آج کا موضوع ہے قربانی۔ قربانی کے موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے، قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، قربانی کے واجب ہونے کی صورت کے اندر قربانی کا جانور خریدنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بالخصوص عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کئی جگہوں کے اوپر، اگر میں اپنے ملک پاکستان کی بات کروں، تو انفرادی طور پہ قربانی کرنے والے تو شاید جانور اتنا جلدی اکثریت نہیں خریدتی، بلکہ وہ آخری دنوں میں ہی خریدتی ہیں، لیکن بہرحال اجتماعی قربانی کا سلسلہ یہ ابھی سے شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی بکنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس میں حصے ڈالنا شروع کر دیے جاتے ہیں۔ اجتماعی قربانی کو جو آرگنائز کرتے ہیں وہ اس حوالے سے ورکنگ شروع کر دیتے ہیں، کام شروع کر دیتے ہیں، ادھر بکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پیچھے جو ہے وہ جانور بھی بک کروانا شروع کر دیتے ہیں، یوں اس طرح کے کئی امور جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے متعلق احکام اور مسائل کے اوپر ہم بالخصوص گفتگو کریں گے، تاکہ اگر اجتماعی قربانی میں آپ حصہ ڈالنے جا رہے ہیں تو آپ اس سے پہلے کن کن باتوں کا خیال کریں، تاکہ آپ کی قربانی درست طریقے سے ادا ہو سکے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اجتماعی قربانی در حقیقت ہے کیا، اس کو بھی جاننا اور سیکھنا ضروری ہے۔ کرنے والوں کے لیے تو یہ یوں سہولت ہے کہ بڑا جانور جیسے گائے، بیل، بھینس، بھینسا یا اونٹ اور اونٹنی، یہ بڑے جانور میں شمار ہوتے ہیں، اس کے اندر 7 افراد قربانی کے حصے کی نیت سے شریک ہو سکتے ہیں، یا قربانی اور عقیقے کی نیت سے شریک ہو سکتے ہیں۔ تو ان افراد، ایک تو ہے عمومی طور پر گھر کے 7 افراد نے مل کر بھی جو ہے وہ بڑا جانور لے لیا، در حقیقت یہ بھی اجتماعی قربانی ہے، لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر اجتماعی قربانی اسے سمجھا جاتا ہے جو کہ اداروں میں ہوتی ہے، مساجد کے تحت ہوتی ہے، مدارس کے تحت ہوتی ہے، مختلف ویلفیئرز اور تنظیموں کے تحت ہوتی ہے، وہ مختلف لوگوں کے حصے لے کر اور ان کے لیے، جناب 7 افراد کے لیے ایک گائے لے آتے ہیں، 7 افراد کے لیے دوسری گائے لے آتے ہیں، اور اس میں ان کی جو ایک غرض ہوتی ہے وہ یہ کہ اس قربانی کی جانور کی کھال جو ہے وہ اس ہمارے ادارے کو مل جائے گی، اور ادارے کے لیے جو ہے وہ گویا کہ ایک طریقے سے قربانی کی کھال کی صورت میں عطیہ جو ہے وہ انہیں مل جائے گا، یہ صورت ہوتی ہے۔ تو اجتماعی قربانی میں بہرحال اپنی شرائط ہیں کہ جب بھی آپ مشترکہ طور پہ کسی ایک جانور کے اندر جو ہے وہ آپ حصہ ڈالتے ہیں، تو آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے بنسبت انفرادی جانور میں قربانی جو ہے وہ انفرادی جانور سے قربانی کی ادائیگی کرتے ہوئے۔ قربانی کے جانور کی اپنی عمر اپنی جگہ پر موجود ہے، اور قربانی کے جانور کا عیوب سے پاک ہونا وہ بھی اب اہم ترین مسئلہ ہے اور اس کی شریعت مطہرہ نے تفصیل بیان کر دی ہے کہ کون سے عیوب ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے اور کون سے وہ عیوب ہیں جو ان کی وجہ سے قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور پہلو بھی ہے کہ کئی لوگ اجتماعی قربانی ہو یا انفرادی قربانی، عمومی طور پر اجتماعی قربانی میں تو آپ اپنا سب کچھ جو ہے وہ سامنے والے کے سپرد کر دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں اور پھر آپ قربانی کے بعد گوشت وصول کر لیتے ہیں، یا بعض لوگ گوشت بھی وصول نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ آپ ہی تقسیم کر دیجئے گا، ہمارا فریضہ ادا ہو گیا، ہمارا واجب ادا ہو گیا، بس یہی جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یوں ہی انفرادی والی جو قربانی ہوتی ہے، یعنی بڑے جانور میں اجتماعی قربانی نہیں ہے لیکن بکرا یا بکری ہے، دمبا یا دمبی، بھیڑ ہے، اس کی قربانی کے اندر بھی خود کرنے کے بجائے وکالت کی طرف جاتے ہیں، یعنی اس کسی اور کو ذمہ داری دے دیتے ہیں کہ یار آپ میری طرف سے قربانی کر دیجئے گا، یہ پیسے لیجئے میری طرف سے قربانی کر دیجئے گا۔ تو اب وکالت کے اندر جب آپ کسی کو وکیل بنا رہے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے، عبادت کی ادائیگی میں احتیاط لازم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا پیسہ بھی چلا جائے اور آپ پر لازم جو واجب قربانی ہے وہ بھی ادا نہ ہو اور کل قیامت میں آپ کی اس سے پکڑ اور پوچھ گچھ ہو اس سے متعلق۔ لہٰذا آپ کس کو وکیل بنا رہے ہیں؟ جس طرح ہم زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر بات کافی مرتبہ کر چکے ہیں کہ آپ زکوٰۃ دینے کے لیے کسی کو وکیل بناتے ہیں، تو پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ کیا وہ زکوٰۃ کے مسائل بھی جانتا ہے، کیا وہ درست جگہ پر ادا کرنے کو بھی جانتا ہے، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف ہے کیا، زکوٰۃ کس جگہ ادا کی جاتی، کیا اسے اتنا بھی معلوم ہے۔ تو یہی ساری صورتیں قربانی میں بھی آ جاتی ہیں کہ کیا قربانی جس کے حوالے آپ کر رہے ہیں، آپ اپنی اہم ترین عبادت جس کے حوالے کر رہے ہیں، کیا اس کو سینس بھی ہے قربانی کہتے کسے ہیں، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ قربانی کے معاملے میں جس قدر افواہیں اپنے طور پر لوگوں نے بنائی رکھی ہیں، اپنے رولز بنائے رکھے ہیں، اس کی شاید کوئی انتہائی نہیں، اور سب سے زیادہ یہ بنانے والے بیوپاری ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو تو اپنا مال بیچنا ہوتا ہے، یا جب اپنا مال بیچنا ہے تو اپنے مال کی کون جو ہے وہ برائی کرتا ہے آج کل، تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے، بہرحال قربانی کے نام پر سامنے والے کو ٹکا کر اپنے پیسے کھرے وصول کرنا ہے، وہ یہ تک نہیں سوچتے کہ ہم کسی شخص کی عبادت کی ادائیگی میں اسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو وہ گناہگار ہیں، دوسری طرف خود کرنے والوں پر بھی یہ لازم ہے کہ کم از کم وہ دین کے مسائل اور احکام سیکھیں کہ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور دین بتانے والے علماء ہوں گے۔ آپ کو بیوپاری دین نہیں بتائے گا کہ نہیں بھائی اس کی قربانی ہو جائے گی، میں بول رہا ہوں نا، میں اتنے سالوں سے جو منڈی میں آ کے مال بیچ رہا ہوں، مجھے پتا ہے قربانی ہو جائے گی۔ ارے بھائی منڈی میں مال بیچ رہے ہیں آپ، دین تھوڑی پڑھ رہے سیکھ رہے ہیں آپ۔ تو جو دین جنہوں نے پڑھا، دین سیکھا، ان سے پوچھئے کہ کیا قربانی ہوگی یا نہیں، اور اس کے لیے آپ کی سہولت کے لیے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی نے دارالافتاء اہل سنت کو فراہم کیا ہے کہ آپ بالمشافہ بھی ملاقات کر کے پوچھ سکتے ہیں، نمبرز پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، بیرون ملک میں آپ ہمارے UK، USA، ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا کے نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں، اور بیرون ملک کے ناظرین جو ہے وہ ہمیں واٹس ایپ کے اوپر بھی دارالافتاء اہل سنت سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی ایک ہماری اہم ترین عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا ما ہی الاداح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، کیا ہی پیارا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قربانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن شرعی اعتبار سے جو صاحب نصاب ہے، عاقل بالغ ہے، مقیم ہے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایام النہر کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک بندہ لاکھوں روپے خیرات کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ یہ پسند ہے کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر جانور کو ذبح کرے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو اتنا پسندیدہ عمل ہے، اس کی ادائیگی کے اندر ہمیں اس کے پسندیدہ طریقہ کار کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے پسندیدہ طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ ہمیں وہ قربانی ادا کرنی چاہیے، قربانی کا واجب ادا کرنا چاہیے. ہم مختلف امور کے اوپر بات کریں گے. قربانی کئی پہلوؤں کو جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے. قربانی کے جانوروں کی عمر بھی ہے, قربانی کے جانوروں کے عیوب بھی ہیں, اجتماعی قربانی کے اپنے مسائل بھی ہیں, گوشت سے متعلق اور دیگر احکامات بھی ہیں, پھر ذبح سے متعلق بھی احکامات ہیں. ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. جی کال کیجیے.
مفتی صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور کتنی عمر میں جائز قربانی کرنی؟
جی, جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے, کس جانور کی قربانی جائز ہے؟ قربانی کے جانور جو ہے وہ تین قسم کے ہیں, بکرا بکری, اسی میں دمبا دمبی اور بھیڑ بھی شامل ہے, اور گائے بیل, اسی کے اندر بھینس اور بھینسا بھی شامل ہے, اور تیسرا جانور ہے اونٹ یا اونٹنی. اونٹ یا اونٹنی کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے. گائے بیل بھینس بھینسا کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے, جبکہ بکرا بکری کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے. ہاں, دمبا دمبی یا بھیڑ, اس کی عمر اگر 6 ماہ ہے لیکن فربا اس قدر ہے, اس قدر جو ہے وہ موٹا تازہ ہے کہ اگر سال بھر والوں کے اندر کھڑا ہو تو وہ سال بھر جیسا ہی لگے, تو اس کی قربانی بھی ہو جائے گی. لیکن یہ حکم فقط بھیڑ دمبا دمبی کے ساتھ ہی خاص ہے, یہ حکم بکرا بکری کے ساتھ یا گائے کے ساتھ خاص نہیں ہے. لوگ اسی چیز کو قیاس کرتے ہوئے آج کل بڑے جانوروں پر بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, جناب دیکھنے میں تو بڑا جو ہے وہ ڈیل ڈول والا ہے, تو بڑا بھاری جسامت والا ہے, 2 سال جیسا لگ تو رہا ہے, تو کیا کر لیں اس کی؟ تو یہاں پر لگنے پہ نہیں بلکہ حقیقی عمر پر ہی مدار ہوگا. اب سوال یہ آتا ہے کہ جناب جانوروں کی ڈیٹ آف برتھ تو جو ہے وہ کوئی ادارہ نہیں بناتا کہ وہ ان کے جو برتھ سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہو, تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جانور 2 سال کا ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قانون قدرت اور فطرت کے تحت ان کی عمر کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے دانتوں کو ذریعہ بنایا. جی ہاں, ان کے جو درمیان کے 2 دانت ہوتے ہیں جو کہ عام دانتوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں اور کافی بڑے اور چوڑے ہوتے ہیں, ان کو بنایا کہ جب وہ 2 دانت پورے ہوتے ہیں تو گویا کہ یہ جانور 2 سال کا ہو گیا ہے. یہ اس کی عمر کا جانچنے کا طریقہ ہے. فی زمانہ اس معاملے کے اندر بھی بہت زیادہ بیوپاریوں کی جانب سے بہت زیادہ اس بارے میں لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ جناب 2 سال کا ہو گیا ہے, جناب دانت گرا دیے ہیں نکالنے والا ہے, یا 1 دانت نکال دیا ہے 1 دانت باقی ہے. ان سب چیزوں میں لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں. اب یا تو وہ سستا مل رہا ہوتا ہے, یا وہ جناب جسامت کے اعتبار سے بڑا فربا ہوتا ہے, یوں ہمیں پسند آ جاتا ہے, تو اب اس کے اوپر کئی لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کسی طرح اس کی اجازت مل جائے, یہ جانور مل جائے نا, مفتی صاحب اجازت دے دیں. تو اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ دیکھیے, قربانی عبادت, عبادت میں احتیاط ضروری ہے. تھوڑی سی بھی بے احتیاطی آپ کی اس قربانی کو ضائع کر سکتی ہے. لہذا 4 پیسے اگر بچ رہے ہیں اور نتیجے میں قربانی نہیں ہو رہی, تو سارے پیسے ہی ڈوب گئے آپ کے. گوشت کھانا تو مقصد آپ کا بھی نہیں ہے. تو لہذا آپ اس معاملے میں بے احتیاطی نہ کیجیے. جس کے بارے میں مکمل طور پر آپ کو یقین ہو کہ یہ 2 سال کا ہے اور اس کی جو علامت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے, اسے ہی لیجیے. اس سے کم کے اوپر نہ کسی بیپاری کی بات کا اعتبار کیجیے, نہ ہی اور کسی بات کا اعتبار کیجیے, بلکہ علامت کے اعتبار سے ہی جانور لینے کی کوشش کیجیے. اور اس کے اندر بھی فی زمانہ دھوکہ دہی عام اس قدر ہے کہ ان درمیان کے 2 دانتوں کو بڑا کرنے کے لیے نقلی دانت بھی لگائے جاتے ہیں. نہ صرف نقلی بلکہ دوسرا حل یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سائڈ کے 2 دانت ہیں انہیں گھس کے چھوٹا کر دیا جاتا ہے, تو جب وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں تو یہ خود ہی بڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی ہوتا ہے. تو اس معاملے کے اندر احتیاط ضروری ہے کہ ماہر فرد جو کہ ان دانتوں کا تعین کر سکتا ہو, اس کی نگرانی میں ہی جا کر آپ جو ہے وہ خریدیں, یا پہلے اس دانت کے حوالے سے پہچان حاصل کر لیں, کیونکہ یہ دانت بہرحال گھسائی میں تو جو ہے وہ ارد گرد والے چھوٹے ہو جائیں اور یہ بڑے نظر آنے لگ جائیں, یوں تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ دانت بنسبت دوسرے دانتوں کے چوڑے بھی ہوتے ہیں, چوڑائی کے اندر بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو چوڑائی کو بہرحال کسی طریقے سے بڑھایا عمومی طور پہ نہیں جا سکتا. تو ان تمام چیزوں کو بہرحال کسی ماہر جاننے والے کے پاس آپ جا کر سمجھ لیں, سیکھ لیں, یا اس کی نگرانی میں خریدیں, تو اس طرح عمر کو جانچا جاتا ہے. ہاں البتہ اگر کوئی جانور آپ کے ہی گھر میں پلا بڑا ہے، آپ کو پتا ہے اب اس نے جو ہے وہ دانت نہیں نکالے یا دانت نہیں توڑے تو بہرحال پھر قربانی ہو جائے گی کہ اب آپ کو اس کی عمر کا پکا یقین ہے، لیکن بیوپاری کی بات پر یہاں پر اعتماد کرنا یہ نہیں، کیونکہ بہرحال وہ یہاں پر مقام تہمت پر ان معنوں میں کھڑا ہوا ہے کہ وہ اپنا مال بیچنے کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کا سہارا لینا بہت عام ہے، تو لہذا اس کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے اپنی قربانی کو داؤ پر نہیں لگایا جائے گا۔ جی مزید کالز۔
میرا مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ کیا کوئی بکرا اگر کسی دربار پہ منت مانا ہو تو کیا ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟
جی مزید کال۔
مفتی صاحب کا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی اور اپنے گھر والوں کی قربانی خود اپنے پیسوں سے کرتا ہو تو گوشت کا جو مالک ہے وہ کون ہوگا، قربانی کرنے والا یا جن جن کی طرف سے قربانی کی وہ ہوں گے؟
جی مزید کال۔
میں اس دفعہ حج کی سعادت کے لیے جا رہا ہوں، تو ایک قربانی تو وہ حج کی ادھر کرنی ہے، لیکن کیا مسافر ہونے کی وجہ سے مجھے ادھر قربانی کرنی پڑے گی؟ جو سنت ابراہیم کی قربانی ہے وہ میں کروں گا یا نہیں کروں گا؟ اس کے بارے میں تفصیل جو آپ ارشاد فرما دیں۔
جی، پہلا سوال ہمارا یہ کہ اگر کوئی مزار پر جو ہے وہ وہاں کے جو لوگ ہیں زائرین ہیں ان کو کھانا کھلانے کے لیے جو ہے وہ منت مانی تھی کہ بھائی یہ بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے وہ مزار کے زائرین میں تقسیم کروں گا یا اس کا جو ہے وہ کھانا بنا کر تقسیم کروں گا، تو اب اگر کیا اسی بکرے کو ہم قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں؟ دیکھیے منت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک منت شرعی ہوتی ہے اور ایک منت عرفی ہوتی ہے۔ شرعی منت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میں اس جانور کو جو ہے وہ ذبح کروں گا یا میں اس جانور کو صدقہ کروں گا یا میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اس جانور کو راہ خدا میں جو ہے وہ ذبح کروں گا، یہ شرعی منت ہوتی ہے۔ تو اگر اس طرح کسی مخصوص بکرے پر منت مانی گئی تو اب تو اس بکرے کو اس منت میں ہی جو ہے وہ ذبح کرنا ضروری ہوگا، آپ اس بکرے کو قربانی میں ذبح نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ نہیں ہے بلکہ عرفی منت ہے، جیسے مزار پر جو ہے وہ زائرین کو کھلانے کی منت ہے، تو یہ عرفی منت ہے، شرعی منت نہیں ہے، اس صورت کے اندر اس جانور کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ جو نیت کی ہے اس نیت کے اعتبار سے اس نیت کو اپنی تبدیل نہ کریں اور اس نیت کے مطابق اس بکرے کو وہیں پر ہی زائرین کے کھلانے میں تقسیم کریں اور قربانی کے لیے اپنا علیحدہ جانور کا جو ہے وہ اہتمام کیجیے۔ دوسرا سوال یہ کہ ہم اپنے طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں تو گوشت کا مالک کون ہے؟ جی ہاں، گوشت کا مالک جو ہے وہ جس چیز کی قربانی ہے وہی جو ہے وہ گوشت کا مالک قرار پائے گا۔ اگرچہ آپ سب کی طرف سے پیسے دے رہے ہیں لیکن وہ پیسے آپ ان کی اجازت سے دے رہے ہوتے ہیں، قربانی کے جانور کی ملکیت انہی کی طرف جو ہے وہ لوٹتی ہے، وہی اس کے مالک ہوتے ہیں، لہذا گوشت کے مالک بھی ہر ہر فرد اپنے اپنے حصے کے مطابق ہوگا۔ تیسرا سوال، اور یہ بہت اہم سوال ہے، قربانی کا یہ ایک اہم مسئلہ ہے وہاں پر کہ قربانی کی شرط میں یہ ہے کہ قربانی صاحب نصاب پر ہے اور عاقل بالغ مقیم شخص پر ہے، مسافر پر نہیں ہے۔ اب وہ افراد جو کہ مکہ المکرمہ میں ان ایام میں یعنی قربانی کے ایام میں مقیم ہوں گے، یعنی وہ 15 دن پہلے ٹھہر چکے ہیں مکہ المکرمہ میں منا کی طرف نکلنے سے پہلے، تو ایسی صورت کے اندر وہ مقیم ہو گئے تو ان پر قربانی واجب ہوگی جبکہ وہ صاحب نصاب بھی ہوں۔ تو اگر انہوں نے حج تمتو یا قران کیا ہے تو ایک تو حج کی قربانی، اسے دم شکر کہا جاتا ہے، وہ ان پر لازم ہوگی، دوسرا یہ سالانہ قربانی بھی ان کے اوپر لازم ہوگی جبکہ وہ صاحب نصاب ہیں اور مقیم ہیں۔ حج کی قربانی تو وہیں حدود حرم میں ہونا ضروری ہے، ہاں البتہ سالانہ جو قربانی ہے اس میں ان کو اختیار ہے کہ چاہے وہ وہاں پر کر لیں چاہے اپنے وطن میں کر لیں، لیکن اپنے وطن میں کرنے میں اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہوگا کہ اپنے وطن میں قربانی کا جانور اس وقت ذبح کیا جائے جبکہ اپنے وطن میں بھی قربانی کا وقت ہو اور عرب شریف میں بھی قربانی کا وقت باقی ہو، تو ایسے دن جو ہے وہ قربانی کی جائے، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ وہاں پر مسافر ہیں کہ آپ منا سے پہلے جو ہے وہ 15 دن مکہ المکرمہ میں نہیں ٹھہرے، 7-8 دن پہلے جو ہے وہ آپ آئیں، چاہے آپ اپنے ملک سے فلائٹ آپ کی وہاں پہنچی ہے اور منا جانے میں 7-8 دن ہیں 10 دن ہیں، یا آپ مدینہ منورہ سے جو ہے وہ آئے ہیں تو اب منا جانے میں 8-10 دن ہیں، 14 دن بھی ہیں، 15 دن نہیں ہیں، تو اب آپ جو ہے مسافر ہیں، اب منا کے اندر بھی آپ مسافر ہی قرار پائیں گے اور آپ پر قربانی واجب سالانہ والی نہیں ہوگی. لیکن یہاں پر ایک بہت اہم جو ہے وہ احتیاط والا پہلو ہے جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ 12 ذوالحجۃ الحرام کو جب منا کی رمی کی جاتی ہے بعد زوال، تو اب اس کے بعد لوگ مکہ المکرمہ کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ بھی اگر مکہ المکرمہ کی طرف آ گئے، آپ پہلے مقیم نہیں تھے، مکہ المکرمہ کی آپ حدود میں آ گئے اور اب آپ کا 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ موجود ہے، آپ کا 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ موجود ہے، تو اگر غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ مکہ المکرمہ میں آ گئے تو آپ مقیم ہو گئے، اور چونکہ غروب آفتاب سے پہلے آ گئے ہیں اور قربانی کا وقت غروب آفتاب تک ہے، تو غروب آفتاب سے پہلے جب بھی شرائط پائی جائیں گی آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی. لہذا اگر آپ کا یہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ غروب آفتاب سے پہلے مکے میں آ جائیں گے اور مکے میں آپ کو اس کے بعد 15 دن رہنا بھی ہے، تو بہرحال پھر اپنی قربانی کا آپ بندوبست کر کے رکھیے کہ آپ کی قربانی ادا کی جائے، اور وہ اسی اعتبار سے ادا کی جائے کہ اس وقت آپ کے ملک میں بھی قربانی جہاں پر ہو رہی ہے وہاں پر بھی قربانی کا وقت موجود ہو اور عرب شریف میں بھی قربانی کا وقت موجود ہو. ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس 2.5 لاکھ روپے ہیں اور ایجوکیشن کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو کیا ہم پر قربانی واجب ہے؟ جی ہاں جی، شخص کی ملکیت میں 2.5 لاکھ روپے موجود ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. ایجوکیشن کے لیے رکھا ہونا یہ اس کو قربانی سے مانے نہیں ہوگا، لہذا فی الوقت جبکہ یہ پیسے حاجت اصلیہ سے زائد ہیں تو اور اس شخص کے اوپر قرض یا لون وغیرہ بھی نہیں ہے، تو لہذا اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی. ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لڑکی والے جہیز اپنی مرضی سے دیتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ جی ہاں، اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے جہیز دینے میں والدین کو کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے گزشتہ چونکہ سلسلے کے موضوع جو ہے وہ نکاح اور شادی سے متعلق تھے، تو شاید اسی حوالے سے ہمارے پاس یہ سوال آیا ہے. ہاں، اس میں ہم نے جیسا کہ اپنے گزشتہ سلسلے میں بھی یہ بات کی کہ والدین جو کہ صاحب حیثیت اور استطاعت ہیں دے سکتے ہیں بہت کچھ، انہیں بھی چاہیے کہ دیگر لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ایک مناسب مقدار میں جہیز دیں تاکہ دوسروں کے لیے یہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا مشکل نہ ہو جائے بلکہ آسان رہے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا ختم قرآن ایصال ثواب کیا وہی ایصال ثواب دو بار کر سکتے ہیں؟ دوسرا انہی کا سوال ہے کہ مشکات فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، مشکات فاطمہ نام تو رکھ سکتے ہیں. اور جہاں تک بات یہ رہی کہ آپ نے ایک مرتبہ قرآن کریم پڑھ لیا تو کیا آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ ایک ہی چیز کو پڑھا ہوا ایصال کیا ہوا کسی دوسرے کو ایصال کرنا بزرگوں سے منقول نہیں ہے، اور بعض علماء اجازت دیتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ دوسرا پڑھ کر ہی ایصال ثواب کیجئے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ جتنا پڑھیں گے یقیناً آپ کے نامہ اعمال کے اندر بھی جو ہے وہ ثواب بڑھتا ہی چلا جائے گا. جی مزید کال دیجیے گا.
میں مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا کسی کا جانور کا کان کٹا ہوتا ہے، کسی کا جانور کے کسی جگہ پہ نشان ہوتا ہے، کسی جانور کسی جگہ پہ نشان ہوتا ہے، کیا اس کا قربانی ہو سکتے ہے؟ یعنی
جی، جانور کا عیوب سے پاک ہونا یہ ضروری ہے، البتہ بعض عیوب وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی ہی نہیں ہوگی، بعض وہ ہیں کہ قربانی تو ہو جائے گی مگر یہ ہے کہ نامناسب ہے. بہتر یہ ہے کہ ہر قسم کے عیوب سے پاک جانور ہو. اب عیب کیا ہیں؟ مختلف عیب ہیں. جو عیب قربانی سے مانے ہیں ان میں جیسے انہوں نے کان کی بات کی یا دم کی بات کی، تو اگر تہائی 1/3 سے زیادہ کسی چیز کے اگر آپ 3 حصے کریں تو اس کا جو ایک حصہ ہے اس سے اگر تھوڑا سا بھی زیادہ حصہ کان کا کٹا ہوا ہے تو بہرحال قربانی نہیں ہوگی. کٹے ہوئے سے مراد یہ کہ وہ کان ہی کا اتنا حصہ وہاں سے غائب ہے. اگر فقط زخم ہے یا کان میں جو ہے وہ نمبر وغیرہ لگانے کے لیے سوراخ کر کے جو ہے وہ لگا دیتے ہیں پرچی وغیرہ، تو اگر ایسا ہے تو قربانی ہو جائے گی. ہاں، البتہ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے عیوب سے بھی پاک ہی جانور لیا جائے. یوں ہی اترنے چڑھنے میں گاڑی میں جانوروں کو رگڑ لگ جاتی ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی قربانی میں حرج نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی. ہاں بہتر یہ ہے کہ ہر قسم کے عیب سے پاک جانور کی قربانی کی جائے. جی مزید کالز.
میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر گھر پہ بکری رکھی ہے، اس کی قربانی کی ہے، تو اس کے پیر سے بچہ نکلتا ہے، تو کیا وہ قربانی جائز ہوتی ہے یا ناجائز ہوتی ہے؟
جی مزید کون.
قربانی اور حقیقے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ پہلے یعنی کہ گنجائش نہیں تھی، اب مطلب گنجائش ہے، بچے بڑے بھی ہو گئے تو حقیقہ قربانی کے ساتھ ملا کے کر سکتے ہیں.
جی مزید کون.
سوال ہے میرا کہ جو فارم والے ہوتے ہیں، فارم جانور، ان کے سینگ کاٹ دیتے ہیں، وہ پھر قربانی کے لیے لگ جاتے ہیں کہ نہیں؟
جی پہلا سوال یہ کہ گابھن یا جو ہے وہ حاملہ جانور کی قربانی کرنا کیسا، اور اگر کی اور بچہ پیٹ سے نکلا تو کیا حکم ہے؟ حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ پسندیدہ نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے، لیکن اگر کسی نے کر لی تو قربانی بھی ہو جائے گی. اور اگر بچہ مردہ نکلا تو اسے پھینک دیا جائے گا، اگر زندہ نکلے گا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا اور اس کا گوشت تک کھایا جائے گا. اگر ذبح نہیں کیا کسی نے اور وہ بچہ بڑا ہو گیا تو پھر اس کو زندہ ہی صدقہ کرنا ہوگا، کسی مستحق کے زکوٰۃ کو وہ دینا ہوگا. دوسرا سوال کہ قربانی اور عقیقہ کیا یہ ہو سکتے ہیں؟ بڑا جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس کے اندر بعض حصے عقیقے کے ہوں اور بعض حصے قربانی کے، تو بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. اور عقیقے سے متعلق یہ کہ اگر عقیقہ لڑکے کا کر رہے ہیں، گنجائش ہے، تو 2 حصے ڈالیے بڑے جانور میں، لڑکی کا کر رہے ہیں تو 1 حصہ ڈالیے. تو یوں عقیقہ اور قربانی بڑے جانور میں ہو سکتے ہیں. ہاں ایک ہی جانور میں قربانی عقیقہ دونوں کی نیت ہو، یہ درست نہیں ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ جانوروں کی خوبصورتی کے لیے ان کے سینگ کاٹ دیے جاتے ہیں، تو کیا ایسے جانوروں کی قربانی ہو جائے گی؟ اگر تو سینگ اوپر سے کاٹے گئے ہیں، جڑ سے، دماغ کے اندر سے، سر کے اندر سے بالکل اکھاڑے نہیں گئے، اوپر سے جو ہے وہ تراش دیے گئے، کاٹ دیے گئے، بہت بڑے تھے چھوٹے کر دیے، تو قربانی جائز ہے. اور اگر جو ہے وہ بالکل جڑ سے جو ہے وہ اکھاڑ دیے، اور جب جڑ سے اکھڑتے ہیں تو باقاعدہ جو ہے وہ ان کے سروں میں، دماغ میں زخم ہو جاتا ہے، اگر ایسا ہے اور وہ زخم بھرا بھی نہیں ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اور اگر ایسا کر لیا گیا، یہ سینگ اکھاڑ دیے گئے اور بعد میں عرصہ ہو گیا اور وہ زخم بھر کر جو ہے وہ صاف ستھرا ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر قربانی جائز ہے. بہرحال سینگ اکھاڑنے کے اندر جانور کو شدید تکلیف بھی ہے، اور یقیناً انسان اگر جانور کو بلا وجہ شرعی تکلیف دیتا ہے تو کل قیامت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پکڑ بھی ہوگی. تو فقط خوبصورتی کے لیے جانور کو یہ تکلیف دینا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے. جی مزید کال.
جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلے کسی نے کوئی قربانی کا جانور لیا، یعنی پہلے دمبا لیا اور پھر اس نے کہا کہ یہ میں دمبا بیچ دیتا ہوں، اس سے بڑا یعنی وزنی اور فروا دمبا لے کے میں یہ قربانی کرتا ہوں، آیا وہ قربانی کر سکتا ہے اس کو بیچ کے پہلے والے کو؟
جی مزید کال.
میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت لوگ جب اونٹ کی قربانی کرتے ہیں تو ان کو بے دردی سے 3-4 جگہ سے ذبح کرتے ہیں، ان کو نہر کرنا نہیں آتا، اونٹ کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے جانور کو، برائے کرم صحیح طریقہ اس کا بتا دیجئے.
جی مزید کال.
اگر آپ کی تنہا مہینے کی مطلب 40-45 ہزار آ رہی ہے اور مہینے میں مطلب وہ استعمال ہو جاتی ہے، تو کیا اس میں پیسے آپ کو بچتے نہیں ہیں، تو کیا اس پہ قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟
جی پہلا سوال یہ کئی لوگوں کے ساتھ، کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں جو خاص طور پر بزنس مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں کہ بھائی شروع میں ایک جانور خرید لیا، اب یہ سوچا کہ اس کو تھوڑا پالتے ہیں اور پھر اس کو بیچ دیں گے اور پھر دوسرا جانور لیں گے. ایک تو یہ ہے کہ شروع سے ہی بیچنے کی نیت سے خریدا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ جب بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو وہ قربانی کا جانور ہی نہیں ہوا. اور ایک یہ ہے کہ قربانی کی نیت سے خریدا تھا، اب بعد میں جو ہے وہ سوچا کہ یار اس سے اچھا جانور لے لیتا ہوں یا اس کو بیچ کر دوسرا جانور لے لیتا ہوں. تو اگر تو شرعی فقیر تھا، جس پر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اس نے شوق کے اندر ثواب کی نیت سے جانور قربانی کے لیے خرید دیا، تو اب وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، اس پر اسی جانور کی قربانی لازم ہے. اور اگر کوئی شخص صاحب نصاب تھا، اس نے جو ہے وہ قربانی کے لیے جانور خریدا اور اب اسے تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو اس سے اعلیٰ سے تو تبدیل کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ 10,000 کا جانور خریدا تھا تو 20,000 15,000 12,000 والے سے تو ایکسچینج کر سکتا ہے، کم والے سے ایکسچینج نہیں کر سکتا. تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. دوسرا سوال کہ اونٹ کی قربانی کے اندر بہت زیادہ اونٹ کو تکلیف دی جاتی ہے. واقعی ایسا ہی صورتحال ہے. اونٹ کو ذبح بھی کرنا جائز ہے، لیکن سنت طریقہ اونٹ کو نہر کرنا ہے کہ اس کے حلق میں جو ہے وہ چھرا گھونپ دیا جاتا ہے، کہ جس سے وہ جو ہے وہ مکمل طور پر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو وہ فقط ایک ہی مرتبہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ جو ہے وہ چھرا گھونپ دیا جائے اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے. جب اس خون اس کا نکل جائے گا، وہ خود ہی جو ہے وہ آہستہ آہستہ زمین پر آ جائے گا اور ٹھنڈا ہو جائے گا، اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کیا جائے. لیکن عمومی طور پر اونٹ میں بھی جان ہوتی ہے کہ وہ اس کی گردن کے اوپر مزید دو تین جگہوں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. جانور کو بلا وجہ تکلیف دینا ہے جو کہ ناجائز و گناہ ہے، اس سے بچنا بے حد ضروری ہے. تیسرا سوال یہ کہ تنخواہ دار شخص ہے اور 40-45,000 تنخواہ ہے، تو کیا قربانی واجب ہوگی؟ دیکھیے، قربانی کا دار و مدار یا زکوٰۃ کا دار و مدار جو ہے وہ تنخواہ پر نہیں ہے، مدار اس کے اوپر ہے کہ آپ کے پاس بچتا کتنا ہے. تو اگر قربانی کے ایام میں آپ کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر پیسہ ہے، یا اور کوئی بھی مال ہے، چاہے وہ نامی ہو یا غیر نامی ہو. جی ہاں، یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ تو فقط مال نامی پر ہوتی ہے. مال نامی سے مراد پیسہ، سونا، چاندی، مال تجارت، پرائز بانڈ، یہ مال نامی میں شمار ہوتے ہیں. جبکہ اس کے علاوہ جو چیزیں تھیں، جو حاجت اصلیہ سے زائد تھیں، گھر کا اضافی سامان تھا، خالی پلاٹ تھا جو کہ بیچنے کے لیے نہیں خریدا ہوا تھا، اس پر زکوٰۃ تو نہیں تھی، لیکن اس کی مالیت کی وجہ سے آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی. لہٰذا اگر آپ کی تنخواہ بھلے کم ہے، لیکن حاجت اصلیہ سے زائد آپ کے پاس یہ اموال اتنی مقدار میں موجود ہیں، تو بہرحال آپ پر قربانی واجب ہوگی اور آپ کو قربانی کی ادائیگی آپ پر لازم ہوگی. تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک اور کچھ میسیجز بھی ہم شامل کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا جس کے اوپر قرضہ ہو تو کیا وہ قربانی دے سکتا ہے؟ یہ بہت لوگوں میں چیز پھیلی ہوئی ہے کہ بھائی اس پر قرض ہے وہ قربانی جو ہے نہ ادا نہیں کر سکتا. لیکن دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے قربانی کا وجوب، اور ایک یہ ہے کہ نفلی قربانی کی ادائیگی. قربانی کا وجوب یہ کہ ایک شخص جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی لازم ہے، جبکہ دیگر شرائط قربانی پائی جائیں. اب اگر کسی کے اوپر قرضہ بھی ہے اور وہ صاحب نصاب بھی ہے، قرضہ مائنس کرنے کے بعد بھی وہ صاحب نصاب ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہی ہوگی، اس کے اوپر لازم ہوگا کہ قربانی ادا کرے. اور اگر کوئی شخص ہے کہ اس کو صاحب نصاب نہیں ہے اور وہ مقروض بھی ہے، اب اسے قربانی دینے کا اس کا شوق ہے، ثواب حاصل کرنے کا، تو اب وہ کیا قربانی کر سکتا ہے؟ جی ہاں، وہ قربانی کر سکتا ہے. ہاں، اگر تو قرض ایسا ہے کہ قرض دار کا مطالبہ ہے کہ بھائی مجھے قرضہ واپس کرو، اور یہ قرض نہیں دے رہا اور نفلی کام نفلی قربانی میں لگا رہا ہے، تو بالکل اس سے اسے منع کیا جائے گا اور یہی کہا جائے گا کہ پہلے قرض ادا کرو. لیکن جو قرض باقاعدہ جو ہے وہ طے ہوتے ہیں، جیسے بی سی اے، پتا ہے کہ وہ پہلے ادا ہی نہیں ہوگی، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی جو ہے وہ ادائیگی اس کی چلتی رہے گی. اب وہ یہ شخص جو ہے وہ قربانی بھی کرنا چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے، قربانی کر لے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. یا جس سے قرض لیا ہوا ہے وہ خود ہی اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، میرے پیسے بعد میں دے دینا، جو بھی ہمارا آپس کا ٹائم طے ہوا ہوا ہے، جب تک تم دے دو گے تو ٹھیک ہے، بھلے تم قربانی کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اب اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں کے اندر تو قرض لے کر بھی قربانی کرنا واجب ہوگی. جی ہاں، صاحب نصاب شخص ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ مال موجود ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ہے، نصاب کی مقدار ہے، لیکن اس کے پاس قربانی کا حصہ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ اس وقت پیسے نہیں ہیں، لیکن اور مال موجود ہے، پلاٹ ہے. اب وہ پلاٹ جو ہے وہ بیچ تو نہیں سکتا، پلاٹ اتنی جلدی بکے گا بھی نہیں، تو اب اس پر قربانی واجب ہے. تو بہرحال اب یہ قرض لے کر بھی اس کے اوپر لازم ہوگا کہ یہ قربانی کی ادائیگی کرے. تو اس باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو مطلقاً یہ سمجھ لینا کہ جس پر قرض ہو وہ قربانی دے نہیں سکتا یا اس پر قربانی لازم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی مختلف صورتیں ہیں جیسا کہ ہم نے بیان کی. جی مزید کال دیجیے.
مولوی صاحب، قربانی کے جانور میں عیب کا کیا مطلب ہے؟
عیب کا کیا مطلب ہے؟ عیب ایک تو وہ ہیں کہ جو شریعت مطہرہ نے بیان کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر بیان کیے کہ جیسے کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور یہاں پر کٹے ہوئے سے مراد تہائی سے زیادہ، ون تھرڈ سے زیادہ کٹا ہونا مراد ہے. اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، ایسا لنگڑا جانور جو کہ قربان گاہ تک بھی چل کر نہ جا سکے اس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو یہ عیوب بعض بیان کیے گئے. یوں ہی وہ عیب جو کہ مارکیٹ کے اندر اس جانور کی قیمت کو کم کر دے، کہ عیب وہی ہوتا ہے کہ جو تاجروں کی مارکیٹ میں اس کی وجہ سے جانوروں کی قیمت کم ہو جائے، وہ عیب شمار ہوتا ہے. تو وہ عیب بھی مراد ہے کہ بعض صورتوں کے اندر یہ جتنے عیوب بیان کیے گئے ان عیوب کی وجہ سے یقیناً مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اس جانور کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. ہاں اگر کوئی عیب ہے جو کہ شرعاً عیب ہے لیکن جناب یونیک ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں اس چیز کی قیمت کم نہیں ہوتی بلکہ قیمت اور بڑھ جاتی ہے، تو وہاں پر تاجروں کی قیمت کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا بلکہ شرعی اعتبار سے جبکہ وہ عیب موجود ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. جی مزید کال.
محمد ظہیر بات کر رہا ہوں میاں والی. سوال ہے، سنت کے مطابق داڑھی شریف نہ ہو اس کے اذان دے سکتا ہے؟
جی مزید کال.
سر مجھے ایک تو یہ سوال کرنا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو قصر نماز ہوتی ہے اس میں سنت لازمی ہے نا؟ سنت صرف. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جو ایک تو خانہ کعبہ کی طرف ٹانگیں نہیں کرنی چاہیے، قطب کے بارے میں بتا دیں گے، قطب کی طرف ٹانگیں کر کے سونا جائز ہے یا ناجائز؟
جی مزید کال.
سوال یہ ہے کہ باپ تو قربانی کرتا ہے، اگر بیٹا باہر ہو اس کے پیسے آئے ہوئے ہوں تو کیا اس پہ بھی واجب ہے قربانی؟
جی پہلا سوال یہ کہ داڑھی نہیں ہے تو کیا اذان دے سکتے ہیں؟ لیکن داڑھی ایک مسلمان مرد کے لیے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. جو داڑھی منڈواتا ہے یا ایک مٹھی سے کم کرواتا ہے وہ فاسق مولن ہے، اور اس کا اذان دینا مکروہ ہے، بلکہ اس کی دی ہوئی اذان کو دوبارہ دیا جائے گا. لہٰذا اولاً تو بطور مسلمان ہی ہر مسلمان مرد پہ لازم ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھے، اور اگر آپ کی داڑھی نہیں ہے تو پھر آپ اذان یا امامت جیسے منصب پر آگے نہ بڑھیں بلکہ اپنی داڑھی پوری کیجیے، اور نہ صرف داڑھی بلکہ اذان دینے کے لیے اذان کے کلمات کی درست ادائیگی بھی بہرحال ضروری ہے. دوسرا سوال تھا کہ قصر میں سنت پڑھیں گے یا نہیں. اگر آپ مسافر شرعی ہیں تو آپ قصر نماز پڑھ رہے ہیں، تو قصر فقط فرضوں میں ہوتی ہے، سنت میں نہیں. سنت پوری ہی پڑھی جاتی ہے. ہاں البتہ مسافر ہے، سفر میں ہے، راستے میں ہی ابھی جا رہا ہے، ٹرین میں ہے، تو اس کے اوپر سنتوں کی معافی ہے. لیکن اگر کوئی کسی شہر میں جا کر ٹھہر گیا ہے، نہ وہ اس کا وطن اصلی ہے، تو وہاں پر بہرحال چاہیے یہ کہ سنتیں ادا کرے. اسی طرح انہیں کا سوال تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف تو پاؤں پھیلانا منع ہے، بید بھی ہے، کیا قطب کی طرف بھی پاؤں پھیلانا منع ہے؟ قطب کی طرف پاؤں پھیلانا شرعاً کوئی منع نہیں ہے، اس میں کوئی بید بھی نہیں ہے، قطب کی طرف پاؤں پھیلائے جا سکتے ہیں. خانہ کعبہ کی تعظیم کی وجہ سے اس کی طرف پاؤں پھیلانا منع ہے اور بے ادبی ہے. تیسرا سوال ہمارا یہ کہ بیٹا باہر ہے اور وہ باپ کو پیسے بھیجتا ہے قربانی کے لیے، تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ جی ہاں، بیٹے کی طرف سے باپ کرے گا تو قربانی ہو جائے گی. یوں ہی بیٹا اگر باپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ ان پیسوں سے میری بھی قربانی کیجئے، اپنی بھی کیجئے، والدہ کی بھی کیجئے، تو اب والدہ کی اجازت لے کر یا جن جن کا بھی وہ کہتا ہے ان سب سے اجازت لے کے بیٹے کے پیسے سے سب کے لیے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے. آج کے سلسلے کے اندر ہم نے کئی مسائل اور احکام سیکھے قربانی سے متعلق. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احکام اور مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ سلسلے میں بھی انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کر ہم کنٹینیو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ رب کی